Sí. सूरह तौबा आयत नंबर 113। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुशरिकीन के लिए दुआए मगफरत करने से मना किया है। सूरह तौबा की इख्तितामी आयत हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हदायत कर रहे हैं कि पैगंबर और अहले ईमान के लिए ये जायज नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें, खा वो इनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। और यहाँ पर जो है मुशरिकीन के लिए दुआए मगफरत करने से जो है वो मना किया जा रहा है। फरमाया, मा काना लिन नबी, जायज नहीं है नबी के लिए, नहीं है नबी के लिए, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, नबी और अहले ईमान के लिए ये जायज नहीं है, उनके शाने शयान नहीं है, नहीं यस्तग़फिरू लिल मुशरिकीना, कि वो मुशरिकीन के लिए बख्शिश मांगे। अब आप देख लें कि गफरा जो है इसका मतलब होता है ढांपना, मिगफिरा तो टोपी को भी कहते हैं कि वो सर के बालों को छुपा देती है। इसी तरह ये बख्शिश की दुआ मांगना जो है उसके लिए सवाल किया जाता है। और यासीन ता इसका मतलब होता है कि मांगना, कभी अलिफ सीन ता भी आ जाता है, जैसे इस्तखारा तो खैर से पहले इस अलिफ सीन ता, कभी नून सीन ता भी आ जाता है, दस्ता खई रुख। तो यहाँ पे क्या है, यासीन ता है जिससे मांगने के मानी पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ पे अहले ईमान को मना किया जा रहा है कि जो मुशरिकीन हैं उनके लिए दुआए मगफरत नहीं की जा सकती, वलऊ कानू उली कुरबा, और अगरचे वो इनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अब आप देख लें कि उली कुरबा, कुरबा जो है ये कराबतदारों को कहते हैं, रिश्तेदारों को कहते हैं, और कहा जा रहा है कि खा वो इनके जो है वो करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। क्यों मना किया जा रहा है कि इनके लिए दुआए मगफरत नहीं की जा सकती? इसलिए कि वो मुशरिक हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहे हैं, मिन बादे मा तबय्यना लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, के इसलिए कि अब ये बात जो है ये वाजे हो चुकी है कि मुशरिकीन जहन्नमी होते हैं, अस्हाबुल जहीम, कि उन्हें जो है वो जहन्नुम में डाला जाएगा। तो इसलिए इनकी दुआए मगफरत करना जो है उनको जहन्नुम की आग से जो है वो निकाल नहीं सकता। यहाँ पे इसीलिए जो है वो मना कर दिया गया। अब इस सिलसिले में इस आयत की तफसीर जो है सही बुखारी में इस तरह से है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का आखिरी वक्त आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास गए, इनके चचा के पास, अबू तालिब के पास अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया भी बैठे हुए थे, ये मक्का के सरदार थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें ताकि मैं अल्लाह के यहाँ आपके लिए हुज्जत पेश कर सकूं। अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उमैया ने कहा, ए अबू तालिब, क्या अब्दुल मुतलिब के मजहब से इन्हराफ करोगे? मरते वक्त ये क्या करने लगे हो? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि चचा जान आप कलमा पढ़ लीजिए। और ये दोनों जो मक्का के सरदार बैठे हुए थे बराबर समझाते रहे कि मरते वक्त जो है अबाओ अजदाद के दीन से जो है वो इनकार नहीं करना। आखिर अबू तालिब ने वही बात कही जो कि ये दोनों चाहते थे। अबू तालिब ने कहा कि मैं अब्दुल मुतलिब के दीन पर मरता हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए बख्शिश मांगता रहूंगा, मैं आपके लिए इस्तग़फार करता रहूंगा जब तक अल्लाह ताला की तरफ से मुझे रोक ना दिया जाए, मना ना कर दिया जाए। तो उस वक्त ये आयत जो है वो नाजिल हुई। इसे सही बुखारी ने रवायत किया है। और जब ये आयत नाजिल हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन के लिए मगफिरत की दुआ करने से रोक दिया गया। मुसनद अहमद की एक और रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा के लिए मगफिरत की दुआ करने की इजाजत चाही जिस पर यह आयत नाजिल हो गई। तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि जो मुशरिक है ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی، ہم ان کے ساتھ اظہار ہمدردی نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے شرک کیا ہے، انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان لانے والوں کی جو محبت ہے، ایمان لانے والوں کا جو ایمان ہے وہ بالکل بے لاگ ہونا چاہیے۔ اللہ کا دوست ایمان لانے والوں کا دوست ہے، اللہ کا دشمن ایمان لانے والوں کا دشمن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو، بلکہ یوں کہا کہ تمہارے لیے یہ زیبا نہیں ہے، تمہارے شان شیان نہیں ہے کہ تم ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ زیب ہی نہیں دیتا، کیونکہ یہ باغی ہیں، یہ مجرم ہیں، اس لیے ان کے ساتھ تم اظہار ہمدردی نہ کرنا۔ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، یہ ان کے شان شیان نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ میری نیویارک میں ایک اسٹوڈنٹ تھی، نیو مسلم تھی، اور ان کے والدین ہندو تھے۔ اپنے والدین کی ایک بیٹی تھی، ایک بھائی اور ایک ہی بہن، اور جب وہ ایسی آیات جب پڑھتے تھے نا جس میں تھا کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی، اس کے والد فوت ہو چکے تھے، تو بہت روتی تھی، کہتی تھی کہ کیا میں اپنے والد کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتی۔ تو اسی طرح ان کی والدہ ہندو ہیں، تب بھی ہندو تھی، آج بھی ہندو ہیں، اور وہ بہت کہتی تھی کہ کوئی اللہ تعالیٰ ایسا سبب بنا دے کہ میرے والدہ جو ہے وہ مسلم ہو جائیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ آیات جو ہیں ایسے لوگ جو کہ نیو مسلم ہیں ان کے لیے کتنی بھاری ہوتی ہوں گی، وہ کتنے اداس ہوتے ہوں گے۔ لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے، اور یہاں پہ اعلان کر دیا گیا کہ شرک کی وجہ سے، اللہ اور اللہ کے رسول کا اور دین اسلام کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ لوگ جہنم کے مستحق ہیں۔ وما کانا، اور نہیں تھا استغفارو، استغفار کرنا ابراہیم علیہ ابی ہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی، کیوں کی تھی؟ اللہ ام موعدت وعدہا ایاہو، وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے والد کے لیے کیا تھا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ جو ہے، یہ جو پہلے بات ہو رہی ہوتی ہے نا، پھر اس میں جو ہے وہ نفی کے معنی پیدا کر دیتا ہے، پہلے یہ کہ انہوں نے اپنے والد کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی، اللہ مگر نہیں، کیوں؟ موعدتن، موعدتن جو ہے وہ عین دال، یہ ذوی الاضداد میں سے ہے، کسی سے وعدہ کرنا اس کے لیے بھی آتا ہے، اور کسی کو ڈرانا، وعید، خوف زدہ کرنا اس کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، موعدتن، یہ ایک وعدہ تھا، وعدہ جو اس نے کیا تھا، پیاہو اس سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کر لیا تھا۔ انہوں نے جب والد نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا تھا، توحید کا انکار کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو والد نے اور قوم کے لوگوں نے جب تنگ کیا، اور انہوں نے اپنے وطن کو، گھر کو چھوڑا تھا، تو انہوں نے کہا تھا سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ ابا جان میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ یہ سورت مریم آیت 47 میں آپ پڑھ سکتی ہیں کہ سلام علیکا سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، کہ آپ کو سلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے، وہ میرے اوپر نہایت مہربان ہے۔ اور یہ جو ان کا وعدہ تھا، اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ دعا جو تھی وہ کی تھی۔ فلما تبین لہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی، تبین بالکل کھل گئی، واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی، انہ عدو للہ، کہ انہ کی ضمیر ان کے والد کے لیے آئی ہے کہ ان کا والد جو ہے وہ دشمن ہے، ان کا والد جو ہے اس لیے کہ وہ عدوون دشمن ہے للہ اللہ کا. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات پتہ چل گئی, واضح ہو گئی کہ ان کا والد اللہ کا دشمن ہے, تبرع منہ, تو وہ اپنے والد سے بیزار ہو گئے. اب آپ دیکھ لیں کہ تبرع جو ہے بارا حمزہ اس کا روٹ ہے اور اس کا معنی ہے کہ بیزار ہونا, بری ہونا. تو وہ الگ ہو گئے, بیزار ہو گئے اپنے والد سے. ان ابراہیم لاواہ حلیم, بے شک ابراہیم علیہ السلام اواہن تھے اور حلیم تھے. اواہن جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے اور حلیم بھی. لا اواہن, لا جو ہے البتہ, اواہن کا روٹ ہے الف واو ہا, یہ جو ہا لکھی ہوئی ہے یہی آپ روٹ ورڈ میں لکھ لیجئے. اور اس کے معنی ہیں نرم دل, باوقار, تحمل والا. اواہن کے معنی ہے بہت آہیں بھرنے والا, زاری کرنے والا, ڈرنے والا, حسرت کرنے والا. آپ یوں سمجھ لیں جیسے آہ نہیں ہوتی, جیسے بہت خوش ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں واہ بھئی واہ, آپ بہت ہی اداس ہوتی ہیں تو آہ آہ جیسے انسان کی زبان سے نکلنے لگتا ہے, تو آہ سے مبالغے کا صیغہ ہے اواہن. لغوی معنی ہے کثرت سے آہ آہ کرنے والا, نہایت درد مند, نہایت غمخوار, سوز والا دل رکھنے والا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا صفت تھی کہ وہ اواہن تھے, بہت نرم دل تھا ان کا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں بہت زیادہ دعا کرنے والا, تسبیح میں مصروف رہنے والا, اللہ کی کتاب کی بہت زیادہ تلاوت کرنے والا, اللہ سے آہوزاری کرنے والا. اور اس کے یہ معنی بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ جو اپنے گناہوں پر آہ آہ کرے, بہت زیادہ پھر دعا کرے. جیسے آپ دیکھیں کہ جو بہت نیک اور متقی لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر جب اپنا محاسبہ کرتے ہیں خلوت اکیلے, اللہ ہے اور وہ ہے, کوئی دوسرا تیسرا نہیں ہے, اور وہ اپنا جب جائزہ لیتے ہیں کہ میری زندگی کس میں گزر گئی, میں نے جوانی کن کاموں میں گزار دی, میری خراب دوستیاں کیوں تھی, میں نے کیوں فرائض پورے نہیں کیے, میں نے کیوں نگاہوں کی حفاظت نہیں کی, کیوں میں نے اپنے نیتوں کا صحیح سے نیت جو تھی اس میں اخلاص پیدا کیوں نہ کیا. تو جب انسان اپنا جائزہ لیتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ روتا ہے, پھر وہ آہ 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 کرتا ہے, پھر وہ اپنے گناہوں پر افسردہ ہوتا ہے. تو یہ ہے اواہن. حلیم, حلیم کا جو لفظ ہے, آپ لوگ بہت سے لوگوں کو حلیم پکانا آتا ہے اور بہت ہی اچھا لوگ حلیم بناتے ہیں, تو آپ یاد رکھیں کہ حلیم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مزاج پر قابو رکھتا ہو, نہ غصے اور دشمنی اور مخالفت میں غصے سے باہر ہو, اور نہ ہی محبت اور دوستی میں جو ہے وہ حد اعتدال سے تجاوز کر جائے. تو حلیم جو ہے یہ مومنانہ صفت ہے اور اس کے معنی ہے بہت زیادہ جو ہے وہ برداشت کرنے والا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بردبار تھے, وہ برداشت کرنے والے تھے. چونکہ یہ دو حالتیں ہوتی ہیں جس میں انسان جو ہے وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا, ایک جب کسی سے دشمنی ہو, کسی کے خلاف غصہ ہو, اور دوسرا یہ کہ کسی سے بہت ہی محبت ہو, تو انسان حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے, اور لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ حد اعتدال میں تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام حد اعتدال میں تھے, بڑے ہی متحمل مزاج تھے, بڑے ہی نرم دل تھے. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے, وما كان الله, اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کیا کہ ليضل قوما, کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے, بعد اذ هداهم, اسے ہدایت دینے کے بعد. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کر دے, حتی جو ہے یہ حرف شرط ہے، یہاں تک جب تک، یبینا لہم ما یتقون، جب تک کہ انہیں واضح واضح بتا نہ دے، یبینا ان پر کلیئر نہ کر دے، ما یتقون کہ وہ کس سے بچے، کہ انہیں کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت بتا رہے ہیں، اپنا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت دینے کے بعد گمراہی میں مبتلا نہیں کرتا. اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ ہدایت دینے کا طریقہ کیا ہے، کہ لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی دعوت دیتا ہے، کس طرح، اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے. اور اگر لوگ نبی اور کتابوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے. اور اللہ کا گمراہی میں ڈالنا یہ ہے کہ نبی اور کتابوں کا طریقہ، نبیوں نے طریقہ بتایا، کتابوں سے پتا چل گیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی گمراہ ہونا چاہے اور ہدایت کے خلاف چلنا چاہے، سیدھا نہ چلنا چاہے، تو اللہ زبردستی ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا، کیونکہ جدھر وہ خود جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کی رسی کو دراز کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی ادھر ہی کو جانے کو اس کو توفیق دے دیتا ہے. کیونکہ رہی دنیا کی دولت اور دنیا کا مال اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ کافر جو ہیں دنیا کے لحاظ سے کتنے عروج پر نظر آتے ہیں. رہی ہدایت تو اللہ یہ صرف ان کو دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں، یہ اندھی بانٹ نہیں ہے. پیغمبر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا جو خود اپنی ہدایت نہیں چاہتے. یہاں پہ بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو انبیاء کتابوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے رہنمائی کی. اگر پھر کوئی گمراہی رہنا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں زبردستی ان کے ساتھ نہیں کرتا. درحقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. اور یہ بھی واقعہ ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. یحیی و یمیت، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارا کوئی حامی اور مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے. تو ہدایت اور گمراہی کے متعلق اپنا قانون، اپنی سنت بتانے کے بعد اب اللہ رب العزت جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالی کیسا زبردست بادشاہ ہے. زمین اور آسمان کی ایک ایک چیز کا جو ہے وہ مالک ہے، اور زندگی بھی دیتا ہے اور مارتا بھی وہی ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم شرک کرتے ہو، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اگر تم جو ہے منافق بن جاتے ہو، غلط کام کرتے ہو، تو اوپر والی آیت میں بھی کہا کہ ان اللہ بکل شیئن علیم، کہ اللہ ظاہر اور باطن ہر چیز کا جاننے والا ہے. اگر شرک کرو گے تو وہ بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اور اگر جو ہے اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یاد رکھنا کہ اللہ آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، زندگی اور موت اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اور اگر اللہ پکڑنے پہ آ جائے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، تو کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا، تم کہیں بھاگ کر جا نہیں سکتے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جو آیت نمبر 117 اور 118 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے ان صحابہ کا کہ جنہوں نے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ان کا بھی جنہوں نے بغیر کسی عذر شرعی کے وہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. اب آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 117 میں اللہ رب العزت نے جو ہے بتایا کہ لقد تاب اللہ علی النبی، تحقیق اللہ نے معاف کر دیا نبی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں معاف کیا؟ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ جب غزوہ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے تو 80 سے کچھ زیادہ منافق تھے اور 3 سچے مومن بھی تھے. تو جو منافق تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عذر پیش کیے. منافقین جھوٹے عذر پیش کرتے گئے, رسول اللہ ان کی معذرت قبول کرتے گئے. تو پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے محمد آپ نے ان کو کیوں معاف کر دیا؟ تو معاف نہیں کرنا تھا تاکہ پتا چل جائے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون. اب یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو, والمہاجرین اور ان مہاجرین کو, والانصاری اور ان انصار کو بھی, الذین تبعوه فی ساعت الاسرا, جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ تبوک میں یہ تنگی کا وقت تھا, اور جنگ تبوک جو ہے اسے جو ہے جیش الاسرا بھی کہا جاتا ہے. جیش جو ہے یہ لشکر کو کہتے ہیں, قافلے کو, اور اسرا جو ہے یہ تنگی کو کہتے ہیں. تو تنگی کا قافلہ, تنگی کا لشکر, تو جنگ تبوک کے سفر کو جیش الاسرا تنگی کا لشکر کہا جاتا ہے. ایک تو سخت موسم گرمی کا تھا, دوسرے فصلیں تیار تھیں, تیسرے سفر بڑا طویل تھا, چوتھے وسائل کی بھی کمی تھی. تو یہ وقت جو تھا یہ بہت ہی مشکل وقت تھا. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی, مہاجرین کو بھی, اور انصار کو, اور ان لوگوں کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, انہیں معاف کر دیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیر شعوری طور پر کوتاہی ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلا گروہ کون سا ہے مخلصین میں سے؟ مہاجرین اور انصار کا. انہوں نے بلا تامل رسول اللہ کے جو حکم تھا کہ جہاد میں شرکت کرنی چاہیے, تو انہوں نے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو فوراً انہوں نے جہاد میں جو ہے وہ شرکت کی تھی. اور دوسری بات جو ہمارے سامنے یہاں پر آتی ہے کہ چھوٹی موٹی جو لغزشیں ہو جاتی ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے, تو یہاں پہ انہی کی معافی کا ذکر ہے کہ رسول اللہ سے اور آپ کے صحابہ سے جو ہے وہ چھوٹی موٹی جو لغزشیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو جو ہے وہ معاف کر دیا, کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ساعت الاسرا, جیش الاسرا جو ہے اس میں جو ہے وہ ساتھ دیا تھا. تو صحابہ کی جو چھوٹی سی ایک غلطی ہے وہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ شروع میں جیسے ان کو تردد تھا کہ اتنی سخت گرمی کا موسم ہے اور فصلیں تیار ہیں, ویسے بھی مالی حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے, تو اب اس وقت جو ہے ہمیں جہاد پر جانا ہے, لیکن جیسے بعض اوقات تھوڑی دیر کے لیے خیال آتا ہے نا, اور پھر فوراً انہوں نے جو ہے اپنے اس خیال پر جو ہے وہ قابو پا لیا. تو یہاں پہ اس کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ فوراً جہاد کے لیے تیار ہو گئے, یہ تھے مہاجر اور انصار. اور پھر یہ کہ جنہیں تھوڑا سا تردد ہوا تھا تو اتبعوہ فی ساعت الاسرا, یہ دوسری قسم تھی کہ پھر لیکن یعنی تنگیوں کا خیال کر کے تھوڑی دیر کے لیے تردد ہوا, پھر سنبھل گئے اور جہاد پر جانے کے لیے تیار ہو گئے, یہ دوسرا گروہ ہے. یہ آپ لکھ لیں یہاں پر کہ الذین اتبعوہ فی ساعت الاسرا, یہ دوسرا گروہ ہے کہ تھوڑی دیر سوچا لیکن پھر تیار ہو گئے. اور یہاں پہ مزید بتایا جا رہا ہے کہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم. تو ممبادی ماں کادہ,
ممبادی
اس کے بعد کہ ماں کادہ, ماں کادہ جو ہے کہ قریب تھا, قریب تھا یزیغو کہ پھر جائیں, مائل ہو جائیں, زیغ زے یہ غین, زے یہ غین جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ دعا بھی پڑھتی ہیں نا, ربنا لا تزغ قلوبنا, تو یہ زنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. تو پھر زیغ کے معنی کیا ہیں؟ کہ وہ پھرنے لگے, ہٹنے لگے، پھر جائے قلوب ان دل ان کے، فریق منہم ان میں سے ایک گروہ کے، تو ان میں سے بعضوں کے دل جو ہے پھر جانے کو تھے، پلٹ جانے کو تھے، پھر کیا ہوا، ثم تاب علیہم، پھر مہربانی فرمائی ان پر اللہ نے، انہو بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے جو ان کے دل جو تھے ان کے تنگ ہونے لگے، جیسے موسم کی سختی، گرمی، فصلوں کا پکنا، سفر کا طویل ہونا، تو ان کو جو تھوڑی دیر کے لیے مشکل لگ رہا تھا، تو یہاں پہ اس کا ذکر ہے کہ ان کے جو دل تھے وہ کجی کی طرف مائل ہو رہے تھے، مڑنے لگے تھے، لیکن اللہ نے ان پر رحم فرمایا، کیونکہ اللہ مسلمانوں پر بڑا رحم فرمانے والا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 118 میں خاص طور پر تین لوگوں کا ذکر ہے، کیونکہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مخلص صحابہ تھے ان میں سے 10 لوگ جو تھے بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے، جن میں سے 7 نے اپنے آپ کو سزا دے دی تھی، اور 3 جو تھے نہ تو انہوں نے جھوٹ بولا اور نہ ہی انہوں نے اپنے آپ کو سزا دی تھی. یہ آیت نمبر 106 میں آپ پڑھ چکی ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا معاملہ بھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر پھر سے مہربان ہو جائے، اللہ سب کو جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے. تو اب یہاں پہ اب ان تین لوگوں کا ذکر ہے یہ آیت نمبر 118 میں، اور یہ تین صحابی کون تھے، نمبر 1 کعب بن مالک، نمبر 2 ہلال بن امیہ، اور نمبر 3 مرارہ بن ربی. یہ تین صحابی تھے، یہ تینوں سچے مومن تھے اور اپنے اخلاص کا بارہا ثبوت دے چکے تھے. حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی جو تھے، یہ تو غزوہ بدر میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی، اور جو حضرت کعب بن مالک تھے یہ بدری صحابی تو نہیں تھے، لیکن بدر کے سوا ہر غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا. ان ساری خدمات کے باوجود غزوہ تبوک کے موقع پر ان سے سستی اور کاہلی جو تھی وہ ہو گئی تھی، سستی اور کاہلی کی وجہ سے یہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سخت گرفت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپس جب آئے تو مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ کوئی ان سے سلام کلام نہ کرے. 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ رہنے کی تاکید کر دی گئی، اور مدینہ کی بستی میں ان کا یہ حال ہو گیا تھا جس کی تصویر یہاں کھینچی گئی ہے، آپ ذرا سنیے. وَالثَّلَاثَةُ، اور یہ تین، الَّذِينَ خُلِّفُوا، جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا. خُلِّفُوا جو ہے اس کے معنی ہے کہ جنہیں ملتوی کیا گیا تھا، پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ان سے اللہ راضی ہے یا ان کو معاف کر دیا. حتی اذا ضاقت علیہم، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر. ضاقت جو ہے یہ ضیق سے ہے، ضاد یا قاف، ضیق اس کو تنگی کو کہتے ہیں، اور یہ تنگی دل کی تنگی بھی ہو سکتی ہے. جیسے دل تنگ ہوتا نظر تو نہیں آتا نا، جیسے کسی کوئی شخص پیسے خرچ نہیں کرتا اس کا دل تنگ ہے، تو بعض کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے تو بھی تنگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعض کا جگہ تنگ ہوتی ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. وضاقت، تو جب تنگ ہو گئی تھی، علیہم انفسہم، ان پر ان کی جانے، وظنوا، اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وَلَلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تینوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا کہ جن کے معاملے کو ملتوی کیا گیا تھا، انہیں نہ معاف کیا اللہ تعالیٰ نے اور نہ ہی ان سے اللہ راضی ہوا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض، جب زمین ان پر تنگ ہو گئی، بما رہوبت، اپنی پوری وسعت کے باوجود. رہوبت جو ہے راہ با، اس کا روٹ ہے اور یہ کشادگی کو کہتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں جگہ کی وسعت. تو رہوبت جو ہے اس کا اپوزٹ ہے ضاقت. تو زمین جو تھی وہ کشادہ تھی، ان کی بڑی دوستیاں تھیں، وہ اپنے رشتہ دار بہن بھائیوں کے درمیان رہتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ ان کے لیے زمین جو ہے وہ تنگ ہو گئی. اور تنگ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب کوئی ان سے بات نہیں کر رہا، بہت ہی ان سے سلسلہ کلام بھی جو ہے اس میں قطع تعلقی ہو چکی ہے. 40 دن کے بعد بیویاں بھی ان کی ان سے الگ ہو گئی تھی، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. وداقت علیہم انفسہم, اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بوجھ بننے لگی. داقت تنگ ہونے لگی, ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی. وظنوا, اور انہوں نے گمان کر لیا, یقین کر لیا, جان لیا, اللہ ملجا من اللہ الا الیہ, کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ کی ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے. ملجا, ملجا جو ہے یہ آپ کے لیے ویسے آپ کو مشکل سا لگ رہا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اسے نہ پڑھا ہو. ملجا آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا, اور اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے کہیں جو ہے وہ پناہ لی جائے. جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا کہ منافق جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں جا کر جو ہے جیسے کسی کھو کے اندر یا کسی جگہ کے اندر وہ جا کر جو ہے وہ چھپ جائیں. تو وہاں بھی آپ نے یہ لفظ جو ہے تو پڑھا تھا, اور یہاں پر جو ہے یہاں پر بھی دوبارہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے یہ سوچ لیا, انہیں اس بات کا یقین آ گیا کہ اب اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جا کر جو ہے یہ چھپ جائیں. ثم تاب علیہم لیتوبوا, پھر اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں. تو جب اللہ کے لیے تابہ آتا ہے نا, اس کا مطلب ہے اللہ متوجہ ہوا, اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا. لیتوبوا, تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں. ان اللہ ہو التواب الرحیم, بے شک اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اچھا, یہ جو تینوں کا جو معاملہ تھا یہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ تفسیریں جو ہیں اس میں پڑھ سکتی ہیں, لیکن یہاں پہ میں آپ کے سامنے اس کو مختصر سا رکھتی ہوں کہ حضرت کعب بن مالک جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب یہ بوڑھے ہو چکے تھے, نابینا ہو چکے تھے, تو اپنے بیٹے عبداللہ سے جو ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چلایا کرتے تھے, انہوں نے یہ واقعہ خود ان سے بیان کیا کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں رسول اللہ جب کبھی مسلمانوں سے شرکت جنگ کی اپیل کرتے, میں اپنے دل میں ارادہ کر لیتا کہ چلنے کی تیاری کروں گا, پھر واپس آ کر سستی کر جاتا. کہتا تھا ابھی کیا ہے, جب چلنے کا وقت آئے گا تیار ہوتے کیا دیر لگے گی. اسی طرح بات ٹلتی رہی یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت آ گیا اور میں تیار نہیں تھا. میں نے دل میں کہا کہ لشکر کو چلنے دو, میں ایک یا دو دن بعد راستے ہی میں اس سے جا ملوں گا, مگر پھر وہی سستی جو تھی وہ رکاوٹ بنی, حتیٰ کہ وقت نکل گیا. کہتے ہیں کہ اس وقت مدینہ میں جو ہے جب میں مدینہ میں تھا, میرا دل یہ دیکھ دیکھ کر بے حد کڑتا تھا کہ میں پیچھے جن لوگوں کے ساتھ رہ گیا ہوں وہ یا تو منافق ہیں یا وہ ضعیف اور مجبور ہیں جن کو اللہ نے معذور کر رکھا ہے, اور اب میں بھی ان کے ساتھ ہوں. تو یہ دیکھ کر انہیں بڑا ہی جو ہے افسوس ہوتا تھا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو منافقین جو تھے, جو 80 سے زیادہ, انہوں نے تو بہانے بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہانے سنے اور ان کو جو ہے ان کے بہانوں کو قبول کر لیا. کہتے ہیں کہ جب میری باری آئی تو میں آگے بڑھ کر میں نے سلام کیا, رسول اللہ مجھے دیکھ کر مسکرائے, فرمایا تشریف لائیے, آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا خدا کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوا ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا. باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہیں, مگر آپ کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ کو راضی بھی کر لیا تو اللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا. البتہ اگر سچ کہوں تو چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہوں, مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا کر دے گا. واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جسے پیش کر سکوں, میں جانے پر پوری طرح قادر تھا. اس پر حضور نے فرمایا یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی, اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے. کہتے ہیں کہ جب میں اٹھا اور اپنے قبیلے خاندان والوں کے پاس جا کر بیٹھا, سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے بہت ملامت کی کہ تو نے کوئی عذر کیوں نہ کر دیا. یہ باتیں سن کر میرا نفس کچھ آمادہ ہونے لگا کہ پھر حاضر ہو کر کوئی بات بنا دوں, مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ دو اور آدمی ہیں حضرت مرارہ اور حضرت ہلال, انہوں نے بھی وہی سچی بات کہی ہے جو میں نے کہی تھی, تو مجھے تسکین ہو گئی اور میں اپنی سچائی پر جمع رہا. اور آپ دیکھ لیں کہ آپ ذرا تصور کریں کہ مسلم سوسائٹی کے اندر یہ رہ رہے ہیں لیکن 40 دن تک جو ہے کوئی بات نہیں کر رہا, حتیٰ کہ 40 دن ہو گئے تو بیوی سے بھی کہا کہ اس سے الگ ہو جاؤ. اور حضرت کعب کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا بیوی کو طلاق دے دوں, جواب ملا نہیں بس الگ رہو. چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. پھر 50ویں دن کی توبہ قبول ہوئی. جو ہی ان کی توبہ قبول ہوئی تو کہتے ہیں کہ میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا تھا, اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا کہ یکا یک کسی شخص نے پکار کر کہا مبارک ہو کعب بن مالک. میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا ہے. پھر فوج در فوج لوگ بھاگے چلے آ رہے تھے اور ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھے مبارکباد دے رہے تھے کہ تیری توبہ قبول ہو گئی. میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا, دیکھا تو رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے. میں نے سلام کیا تو فرمایا تجھے مبارک ہو, یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے. میں نے پوچھا یہ معافی حضور کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا اللہ کی طرف سے, اور یہ آیات سنائی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ فرمایا کچھ رہنے دو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے اپنے خیبر کا حصہ رکھ لیا اور باقی صدقہ کر دیا. پھر میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جس سچائی کے سلے میں اللہ نے مجھے معافی دی ہے اس پر تمام عمر قائم رہوں گا. چنانچہ آج تک میں نے کوئی بات خلاف واقعہ نہیں کی اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ مجھے اس سے بچائے گا. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو 3 صحابہ کا معاملہ ہے تو اس سے کیا بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش, اس کی جو جنگ ہے, یہ بہت ہی نازک اور اہم معاملہ ہے. اس میں کفر کا ساتھ دینا تو درکنار. اگر کوئی شخص اسلام کا ساتھ دینے میں بدنیتی سے نہیں نیک نیتی سے تمام عمر بھی نہیں کسی ایک موقع پر بھی کوتاہی برت جاتا ہے تو اس کی زندگی بھر کی عبادت اور دینداری جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کتنے جلیل القدر صحابی تھے, بدر, احد, احزاب, حنین جیسی جنگوں میں شرکت کی ہے, جن کے اخلاص میں ایمان میں ذرہ برابر شک نہیں ہے, اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکے, تو اللہ تعالیٰ نے کیسی سخت گرفت کی ہے. دوسری بات یہ کہ فرض کی ادائیگی میں سستی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اس کا شمار بڑے گناہوں میں ہوتا ہے. اور اس وقت یہ بات پکڑ سے بچا نہیں سکتی کہ جس نے یہ غلطی کی ہے اس کی نیت میں تو خلوص تھا نا, بس سستی جو تھی وہ آڑے آ گئی. تو یہ چیز جو ہے نا انسان کو جو ہے وہ اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی. آپ ان آیات اور ان واقعات اور ان صحابہ کی جو زندگی کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے اس کے پس منظر میں آپ ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ابھی حق اور باطل کی کشمکش عروج پر ہے اور آپ جو ہیں آپ کیا کرتی ہیں؟ اذان ہوتی ہے, فرائض کی بات ہے, کیا آپ فرائض جو ہیں وہ ادا کرتی ہیں یا سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتی ہیں؟ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی میں, اسی طرح حج فرض ہے آپ پر, حج آپ کی زندگی میں آپ پر فرض ہو گیا اور آپ ٹالتی رہی کہ ذرا یہ کام کر لوں, ذرا یہ گھر بنا لوں, ذرا یہ بچوں کی شادی کر لوں, ذرا یہ میں اپنی ایجوکیشن مکمل کر لوں, ذرا بچے بڑے ہو جائیں, مختلف کام آپ جو تھی وہ کہہ کر جو ہے وہ آپ ٹالتی رہی. اور اب آپ سوچیں کہ آپ نے حج نہیں کیا اور ابھی تک نہیں کیا تو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اسی طرح حقوق العباد جو ہے جو آپ پر فرض ہیں, کسی کی عادت ہے, کسی کی تعزیت ہے, کسی کے ساتھ آپ کو حسن سلوک کرنا ہے, والدین ہی ہیں, والدین کی خدمت جو ہے وہ ہمارے لیے فرض کی جو حیثیت رکھتی ہے, تو اگر آپ ان کو ٹالتی ہیں سستی اور کاہلی کی وجہ سے تو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گی, ہے نا؟ تو کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی سے سستی اور کاہلی کو نکال باہر کرنا چاہیے. اب یہاں پر جو ہے آپ اپنا جائزہ لیں, آپ اپنا محاسبہ کریں کہ یہ کیا, پہلی بات تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ کے اندر سستی اور کاہلی پائی جاتی ہے. آپ یہ بھی دیکھ سکتی ہیں مثلا آپ نے قرآن کلاس میں داخلہ لیا, ٹھیک ہے نا, कुरान क्लास में आपने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन कितनी क्लासेस हैं जो आपके पास कोई उजर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप जॉब करती हैं, जब आपने एडमिशन लिया आपको पता था कि आप जॉब करती हैं, जॉब करने वालों के लिए क्लास शुरू हुई, आपको पता था कि आपके बच्चे हैं, आपके शौहर हैं, आपके घर वाले हैं, आपकी मसरूफियात हैं, लेकिन जाहिर है कि जिंदगी का सिलेबस कुरान तो पढ़ना है ना, तो आपने एक अच्छा फैसला किया, एक बड़ा फैसला किया, लेकिन ये कि क्लास में एडमिशन लेने के बाद आप जो है यकसुई के साथ, हिम्मत के साथ, इखलास के साथ, तनदोही के साथ, जैसे फौरन जिस तरह से एग्जाम आया तो फौरन कर दिया जाए, सबक याद किया जाए, किसी चीज में देर ना की जाए, क्लासेस मिस ना की जाए, अगर जैसे 10 पारे हो गए अब 11वां शुरू है, कभी उज़्रे शरई हुआ और आपसे क्लास जो है आपकी मिस हो गई, तो क्या आपने फिर वेबसाइट से उसको जो है वो कवर कर लिया? तो आपको ये देखना है कि कहीं आप सुस्ती और काहिली जो है उसमें ये बुरा मर्ज आपके अंदर तो नहीं पाया जाता, ये मुनाफ़क़त की अलामत है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको अपना जायजा लेना है कि कहीं आप सुस्त तो नहीं है, क्योंकि ये एक बीमारी है, इंतहाई नुकसानदेह नशा है और इसका एहसास भी नहीं होता। जब सुस्ती और काहली में जो है वो इस मर्ज में लोग मुब्तिला होते हैं तो उसका एहसास भी नहीं होता। तो सबसे पहले क्या करना है, अपना एहतसाब करना है, जायजा लेना है। दूसरी बात यह है कि आपको एक्शन प्लान जो है वो तैयार करना है। तीसरी यहां बात यह है कि आप अपना गोल सामने रखें कि जन्नत कमानी है, रब को राजी करना है और उसके लिए मुझे कुर्बानी करनी पड़ेगी। फिर इसमें चौथी यहां बात यह है कि आप अपना जो अपने अंदर एतदाल पैदा करें, तवाजुन पैदा करें। फिर इसमें एक और अहम बात यह आती है कि आप जो है जैसे बाज लोगों को आदत होती है कि काम करते हैं अधूरे करते हैं, नामुकम्मल काम करते हैं, सोचते हैं जैसे विल पावर नहीं करते, फैसला करते हैं लेकिन फैसले को एंड तक पहुंचाने के लिए मेहनत नहीं करते। तो आप ना डेडलाइन तैयार करें, मसलन आपके 10 पारे हो चुके हैं, अब जितने एग्जाम आपके रहते हैं तो आप एक डेडलाइन जो है वो तय करें, टारगेट तय करें कि मुझे मेरे इतने एग्जाम रहते हैं और इतने इतने वक्त में मुझे एग्जाम जो है वो देते चले जाने हैं, यहां तक कि आपका जो टारगेट है वो तय हो जाए। इसी तरह जैसे आप आपके यहाँ कोई रिश्तेदार हैं जो रूठे हुए हैं, आपने उनको मनाना है, उसका भी एक टारगेट तय करें कि मैं बस मैंने फौरन मनाना है और किस तरह मनाना है उसकी आप प्लानिंग करें। और याद रखें कि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ मैं करूंगी, मैं क्लास करना चाहती हूँ, मैं एग्जाम देना चाहती हूँ, मैं रूठों को मनाना चाहती हूँ, मैं हज करना चाहती हूँ, मेरे कजा रोजे हैं मैं वो रखना चाहती हूँ, मैं ये काम करना चाहती हूँ, लेकिन ना बस उनकी ये सारी बातें जो है जस्ट एक अच्छी ख्वाहिश है, लेकिन अभी उनके अंदर विल पावर पैदा नहीं होती, उसके लिए कोई इंथ्यूजियाज्म नहीं है, कोई टारगेट तय नहीं किया और यकसू नहीं है और आज और कल को टालते रहते हैं, आज कल से करूंगी, परसों से करूंगी, अगले हफ्ते से करूंगी। तो याद रखें कि ये रबिंद्रनाथ टैगोर का मकूला है कि डूबते हुए सूरज ने पूछा है कोई जो मेरी जगह ले, टिमटिमाते हुए दिए ने कहा हाँ मैं कोशिश करूंगा। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम कोशिश करें, उसने नियत के साथ हम कोशिश करें, क्योंकि किसान बीज डालकर जमीन की देखभाल की कोशिश करता है, तो मेहनत करनी है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है, सुस्ती और काहली को अपने अंदर से खत्म करना है। सुस्ती और काहली के असबाब क्या है आप उन्हें मालूम करें कि आप जो चीजों को टालती हैं, सुस्ती और काहली का शिकार होती हैं, तो इसके असबाब क्या है, क्योंकि जब तक रीजन ना पता चलेंगे आप उसका इलाज नहीं कर सकती। तो सुस्ती और काहली की ये रीजन हो सकती हैं, जैसे नंबर एक कि आपके इरादे और अजायम कमजोर हो चुके हों, नंबर दो आपकी तबीयत में सुस्ती और काहली आ गई हो, नंबर तीन मामलात को टालना आपकी आदत बन गई हो, क्योंकि बाज लोग जो है आज के काम को कल पर टालते रहते हैं, और या फिर ये कि आप फिर कभी का जो है वो आप शिकार हो जाएं। और बाज लोग जो है ना उनके अंदर डिसीजन पावर की कमी होती है और वो फैसलों को टालते चले जाते हैं, या फिर ये कि आप डरपोक हैं, या फिर ये
کہ آخرت کے لیے جو ہے نا وہ یکسوئی نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ کیا کرنا ہے کہ نیکی کے کام میں جو ہے نا وہ ٹال مٹول نہیں کرنی. اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو جو ہے مومن کے دو دھڑ جیسے ایک سینہ ہوتا ہے نا, تو اس میں دو دل نہیں ہو سکتے, بلکہ سورت احزاب میں ہے یہ بات کہ ایک سینے کے اندر دو دل نہیں ہو سکتے. اسی طرح مومن جو ہے نا وہ ٹال مٹول نہیں کرتا. امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر کی سانسوں میں سے ہر سانس ایک نفیس جوہر ہے جس کا معاوضہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو آئیے جو ہے وہ سستی اور کاہلی جو ہے اپنے اندر سے ختم کریں. پتہ نہیں کتنی زندگی جو ہے وہ گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے, تو کیا کریں کہ اب اگر حج نہیں کیا تو آپ حج کریں, فوری طور پر کریں. اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے اسباب مہیا کرے گا جب آپ اٹھ کر کھڑی ہو جائیں گی. اگر آپ نے آپ کے قضا روزے رہتے ہیں تو ان کو فوری طور پر جو ہے وہ ادا کرنا شروع کریں. اگر جو ہے وہ آپ نے ابھی تک وصیت نہیں لکھی تو آپ اپنی وصیت لکھ کر رکھیں, کیونکہ مومن پر دو تین راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے, لیکن یہ کہ اس کے پاس جو ہے وہ وصیت لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا, کہ اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس میں کیا حرج ہے کہ ان سے معافی مانگ لی جائے. کیا کرنا چاہیے کہ ان سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ جھگڑوں کو جو ہے وہ سمیٹا جائے. اچھا آپ اپنا جائزہ لے کے آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں جو لوگوں سے آپ نے ادھار لی ہوئی ہیں, بعض لوگوں نے پیسے ادھار لیے ہیں, بعض لوگوں نے کپڑے زیور چیزیں, بعض اوقات کوئی قیمتی چیزیں بھی ہوتی ہیں, عام چیزیں ضروریات زندگی کی ہوتی ہیں, آپ نے ادھار لی ہوئی ہیں لیکن آپ نے واپس کرنی ہے اور سوچتی ہیں مجھے کرنی ہے لیکن آپ کر ہی نہیں رہی, آپ فوراً ان کو جو ہے ان کی چیزیں واپس کریں. اسی طرح جیسے بل کی ادائیگی, اگر آپ بل وقت پر ادا نہیں کرتی تو کیا ہوتا ہے, پھر آپ کو فائن دینا پڑتا ہے. تو آپ اسی طرح جیسے آپ کا لائسنس ہے, آپ کے پاس گاڑی کا آپ کا لائسنس ہے یا مختلف چیزوں کا لائسنس ہے, اگر آپ اس کی تجدید نہیں کرواتی وقت پر تو کیا ہے کہ آپ لیٹ ہو جاتی ہیں نا, آپ ایئرپورٹ وقت پر نہیں پہنچتی, سستی اور کاہلی کا آپ شکار ہو جاتی ہیں تو فلائٹ مس ہو جاتی ہے نا. تو یہ ساری باتیں اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہمیں سستی اور کاہلی کو اپنے اندر سے نکالنا ہے اور جو ہے وہ رب کو راضی کرنے کے لیے نیکیوں کی دوڑ میں آگے ہی آگے جو ہے وہ بڑھنا ہے. تو سستی اور کاہلی کا سب سے بڑا اور بہترین علاج جو ہے وہ اللہ کا خوف پیدا کرنا, آخرت میں جواب دہی کا احساس پیدا کرنا, اور یہ کہ وقت تھوڑا ہے اور کام زیادہ ہے. تو اب یہاں پہ بھی یہ جو صحابہ تھے ان سے غلطی ہو گئی اور آپ دیکھیں کہ قرآن میں ان کی کتنی سخت جو ہے وہ پکڑ ہوئی ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے
کہ نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 119 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی ہدایت کی ہے اور صحبت صالح کی تلقین کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو.
اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایمان لانے والوں کو مخاطب کیا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تو آپ کا قرآنی نام جو ہے وہ کیا ہے, ایمان لانے والوں, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کیا کرو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. تو کیوں کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو مخلص صحابی تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے, اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ جو تھے وہ منافقین کے اس وقت ساتھ تھے نا, کیونکہ بہت سے لوگ نہیں جا رہے تو وہ بھی پیچھے رہ گئے. منافقین جو تھے وہ سست اور کاہل تھے, ان کے اندر بھی سستی اور کاہلی پیدا ہوگی. تو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اس کا مطلب ہے کہ تقویٰ کی صفت جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ صحبت صالح اختیار کی جائے. जब इंसान सोबते सवाले में होता है ना नेक लोगों के साथ, तो जैसे नेक लोग काम कर रहे होते हैं वैसे ही आप काम कर रहे होते हैं, क्योंकि सवाले लोगों का जाहिर और बातिन एक जैसा होता है, नीयत और इरादा सच्चा होता है, कौल भी सच्चा अमल भी सच्चा। अब ये नहीं कि कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, तो क्योंकि पीछे रहने वाले जो थे उनमें मुनाफिकीन की सोहबत का असर था और मुनाफिकीन के मशवरों का बड़ा अमल दखल था, तो इसलिए मुसलमानों से कहा जा रहा है कि ए मुसलमानों, ए ईमान लाने वालों, तुम सोहबते सवाले इख्तियार कर लो, सोहबते सवाले इख्तियार करो। कितनी खूबसूरत बात है ना, अल्लाह से डरो और सोहबते सवाले इख्तियार करो। तो सच्चाई की वजह से जो है इंसान गुनाहों से जो है वो बच सकता है, और ये सच्चे थे इसीलिए अल्लाह ताला ने इनकी गलती भी माफ की, इनकी तौबा को कबूल कर लिया। तो अब हुक्म दे दिया सारे मोमिनों को कि अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ इख्तियार करो, ये है असल बात। और आप भी देख लें कि क्या आप जो हैं आप सोबते सवाले इख्तियार करती हैं, आपकी दोस्तियां कैसी हैं, आप किन लोगों के दरमियान रहती हैं, आप किन लोगों से मोहब्बत करती हैं, कौन लोग हैं जो आपके दस्तरखान पर तशरीफ लाते हैं, आप किनको खाने की दावत देती हैं, ये आपको अपना जायजा लेना है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो यही बात कही जा रही है कि सोहबते सवाले इख्तियार करो, पहले अल्लाह का डर, दूसरा नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना। तो जो सोहबते सवाले है ना, पैगम्बरों ने भी इसके लिए दुआ की, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी दुआ बड़ी मशहूर है ना कि अंता वली फिर दुनिया वाल आखिरा तवफ्फनी मुस्लिम वल्हिकनी बिस्सालिहीन। तो ये है असल बात। अब जो अगली आयत है, आयत नंबर 120 और 121, इसमें अल्लाह ताला ने मुतखलिफीन को पीछे रहने पर मलामत की है और जिहाद में जिन लोगों ने शिरकत की उसकी फजाइल बयान किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहे हैं, मा काना ले अहले मदीना थी, अहले मदीना के लिए ये जायज नहीं था, उनको उनके ये शाने शायान नहीं था, जो मदीना के बशिंदे थे उनके लिए जायज नहीं था। वमन हौलहुम मिनल आराबी, और जो बदवियों में से मदीना के जो गिर्दो नवाह में बदवी रहते थे, और वो भी, तो फरमाया कि मदीना के बशिंदों और गिर्दो नवाह के बदवियों के लिए ये हरगिज जायज नहीं था यतखल्लफू अर रसूलिल्लाही, कि वो अल्लाह के रसूल को छोड़कर घर बैठ रहते। यतखल्लफू जो है इसके मानी है कि वो पीछे रह जाएं अर रसूलिल्लाही, अल्लाह के रसूल से, कि रसूल तो जिहाद पर जाएं, गज़वे तबूक पर जाएं, और मदीना के अंदर जो रहने वाले हैं और जो बदवी हैं जो इर्द गिर्द है मदीना के देहाती, वो पीछे रह जाएं। वला यरगबू, और ना ही वो रगबत रखें। वला यरगबू बे अनफुसिहिम अन नफसे, बे अनफुसिहिम अपनी जानों को, अन नफसे उनकी जान से, और उसकी तरफ से बेपरवाह होकर अपने अपने नफ्स की फिकर में जो है वो लग जाते। तो अब यहां पर जो है वो दो बातें कही जा रही हैं कि अव्वल तो ये नहीं हो सकता कि रसूल तो जिहाद पर जाएं और ये पीछे बैठे हुए हों, दूसरी बात वला यरगबू और ना ही रगबत रखें, पसंद करें, मोहब्बत करें बे अनफुसिहिम अपनी जानों से। ये नहीं हो सकता कि वो पीछे इसलिए रह गए कि उनको अपनी जान अजीज है, गर्मी लगती है, सफर लंबा है, तवील है, मुश्किल लग रहा है, तो अपनी जानों से मोहब्बत करके वो तो मदीना में बैठे रह जाएं। अन्नफ से ही रसूल की जान की बजाय, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजवाए तबूक के सफर पर निकल गए और ये लोग उनकी उन रसूल अल्लाह की जात से बेनियाज होकर, बेपरवाह होकर, बस अपनी जानों से मोहब्बत कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो जो पीछे रह गए हैं यहाँ पे उनकी जो है वो गिरफ्त की जा रही है, उनको तंबीह की जा रही है। तो इससे क्या बात पता चलती है, आप अपना मुहासबा करें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दीन के लिए कितनी कुर्बानियां की हैं, नेकी का हुक्म देना, बदी से मना करना, इसके लिए आपने कितनी मेहनत और मुशक्कत की है। मक्का वालों ने आपको क्या क्या कहा, जादूगर, साहिर, काहिन, मजनू, दीवाना, आप पर ओझड़ी फेंकी और آپ کا گلا دبانا چاہا، آپ نے طائف کا مشکل ترین سفر کیا، آپ کو ہجرت پر ان لوگوں نے مجبور کر دیا، آپ نے غزوات جو تھی وہ لڑی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کیا کیا کیا؟ آپ بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتی ہیں، اللہ کے دین کے لیے آپ کے دل میں کتنا جذبہ ہے، آپ کے دل میں کتنا شوق ہے؟ اللہ کے دین کا جب مذاق اڑایا جاتا ہے تو آپ کا دل کیا مچل اٹھتا ہے؟ کیا آپ کا دل کٹتا ہے، تڑپتا ہے، آپ پریشان ہوتی ہیں؟ انہی سے مجھے نسبت ہے مگر کب ان کی حقیقت پہچانی، سنتی ہوں کہیں سے بانگے درا، اٹھتے ہیں قدم رک جاتی ہوں، کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں، کہتے ہوئے شرماتی ہوں۔ تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرنی چاہیے، تو ان کا پیچھے رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں اپنی جان عزیز تھی، اللہ کے نبی نہیں۔ اب آگے جو ہے وہ جہاد میں شرکت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ مثلا آپ قرآن کی کلاس میں شرکت کرتی ہیں، یہ بھی ایک جہاد ہے، کیونکہ حصول علم اور جو ہے یہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ طالب علم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور اگر علم حاصل کرتے ہوئے کسی کو موت آ جاتی ہے تو وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بیسٹ وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے جو قرآن کے کلاس کا جو سفر شروع کیا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہیں، بدی سے منع کرتی ہیں، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ آپ جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرتی ہیں، آپ دریاں بچھاتی ہیں، آپ ای میل کے ذریعے اطلاع دیتی ہیں، آپ فلائر بانٹتی ہیں، آپ مسجد کا دروازہ کھولتی ہیں، آپ سبق یاد کرتی ہیں، آپ سبق سنتی ہیں، آپ دوسروں کو سناتی ہیں، پیپر بناتی ہیں، پیپر چیک کرتی ہیں، آپ کچھ بھی کرتی ہیں کہیں بھی، یعنی اللہ کے دین کے راستے میں اگر آپ کا وقت، آپ کی قوتیں، آپ کی صلاحیتیں، آپ کی جوانی، آپ کے پیسے، آپ کی گاڑی، کچھ بھی آپ کی استعمال ہوتی ہے، اب یہاں پر آپ سوچیں کتنی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے، ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصہ، فرمایا اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا، لا یصیبہم ظمأ، نہیں پہنچے گا ان کو ظمأ، اور ظمأ جو ہے یہ پیاس کو کہتے ہیں۔ آپ نے ابھی رمضان کے مہینے کو جو ہے وہ خدا حافظ کہا، اور افطاری کی دعاؤں میں ایک دعا کیا تھی، ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، تو وہاں پہ آپ نے پڑھا کہ ذہب الظما پیاس جاتی رہی، تو زوئے میم حمزہ یہ روٹ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ پیاس کے، اور یہاں پر بھی یہی بات کہی جا رہی ہے، جیسے تشنگی ہے، پیاس ہے، کہ یہ اس لیے ہے کہ نہیں پہنچتی ان کو کوئی تکلیف، زمان پیاس کی، کہ اللہ کے راستے میں جب آپ قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کو پیاس لگتی ہے نا، تو جب انہیں پیاس کی تکلیف پہنچتی ہے، ولا نصب، اور نصب نون سواد با اس کا روٹ ہے، اس کے معنی ہے کسی چیز کو گاڑ دینا، نصب کرنا، محنت مشقت کرنا، تھکن کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے نا، تو بولا نصب، اور کوئی تھکن ہوتی ہے، کوئی وہ جو ہے وہ مشقت کرتے ہیں۔ تیسری چیز ہے ولا مخمسۃ، اور مخمسا جو ہے اس کا روٹ ہے خا میم سواد، خا میم سواد، اور ایسی بھوک کو کہتے ہیں جس سے پیٹ چپک جائے، کیونکہ بھوک کی ایک قسم جو بھی ہے، یہ عام بھوک ہے، سورۃ قریش میں ہے نا جوع، اور یہاں پر کیا ہے مخمسا، تو یہ ایسی بھوک کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان کا پیٹ بالکل صاف لگ جاتا ہے، پیٹ چپک جاتا ہے، اور بھوک کی شدت سے جیسے انسان جو ہے وہ جیسے مرنے کے قریب ہو جائے، بڑی سخت اس کو بھوک لگتی ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پھر جو ہے انہیں بھوک لگتی ہے، نمبر ایک پیاس، نمبر دو تھکن جسمانی مشقت وغیرہ، نمبر تین مخمساتن، شدید بھوک لگی ہوئی ہے، اور یہ جو پیاس ہے اور تھک رہی ہیں آپ، اور یہ جو شدید بھوک لگی ہوئی ہے کہاں پہ، کیوں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں آپ نے اپنی زندگیاں جو ہیں एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए जो है वो गुजार दी, डेंटिस्ट बनने के लिए और आईटी में प्रोफेशनल होने के लिए, यहाँ पहुंचने के लिए और मास्टर्स करना और हाईली एजुकेटेड होना, उसके लिए जिंदगियां लगा दी। आप सोचे कितनी भूख प्यास आपने बर्दाश्त की, घरों से दूर रही, हॉस्टल में रही, ट्यूशन पढ़ी, दिन दिन रात एक कर दिया, कितनी मेहनत की आपने, जिंदगी के कितने साल अपनी इस पढ़ाई के लिए लगाए, और ये जो अल्लाह के दीन को आप सीख रही हैं, कुरान की क्लास आप अटेंड कर रही हैं, तो एक साल मुश्किल लग रहा है, 2 साल का अर्सा मुश्किल लगता है, चंद महीने, चंद दिन, चंद घंटे मुश्किल लगते हैं। कभी आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती, कभी आपको लगता है नहीं पेपर देना बड़ा मुश्किल है, कभी आपको लगता है कि जो है वो सबक सुनाना बड़ा मुश्किल है, कभी लगता है कि नहीं मैं बाकायदगी से नहीं आ सकती, मेरी ये मसरूफियत है, मेरी वो मसरूफियत है। याद रखे जब इंसान अल्लाह के दीन के लिए जो है वो निकलता है, अल्लाह के रास्ते में कदम जो है वो उठाता है, तो फिर शैतान तो उसके साथ जो है वो लग जाता है ना, शैतान उसके पीछे पड़ जाता है। तो याद रखें कि जो थके थके से थे हौसले, वो शबाब बनके मचल गए, जो थके थके से थे हौसले, वो शबाब बनके मचल गए, यूं नजर नजर से गले मिली कि बुझे चराग भी जल गए, जो संभल संभल कर बहक गए, वो फरेब खुर्दा राह थे, वो मकामे इश्क को पा गए, जो बहक बहक कर संभल गए। तो अल्लाह के रास्ते में प्यास, जिस्मानी थकन और भूख की मुशक्कत तो उठानी पड़ेगी। तो कहा कि जब भी इंसान ये चीजें जो है वो बर्दाश्त करेगा, फिर कहा वला यताऊना मौत अन यगीज़ुल कुफारा, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 120 चल रही है और इसका मिडल है कि वला यताऊना, और यताऊना जो है इसका रूट है वो तोए हमजा, इसका मतलब है रूंद देना, रूंदना। और जैसे किसी चीज को जो है वो कुचल दिया जाए, रूंद दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि वला यताऊना, और जो कुछ भी और नहीं वो रूंदेंगे। रूंदने का मतलब क्या है, जैसे इंसान जब कदम उठाता है तो क्या होता है कि जब इंसान चलता है तो मिट्टी को रूंदता है ना, जमीन को रूंदता है। तो कहा वला यताऊना, और नहीं वो चलेंगे, मोतियन कोई कदम उठाना, तो मोतियन जो है इसका रूट भी वो तोए हमजा है और मानिए कदम उठाना। और जो है नहीं वो कदम उठाएंगे, मोतियन कोई कदम उठाना, तो जब अल्लाह के रास्ते में मोमिनीन जब कदम उठाते हैं तो क्या होता है, यगीज़ुल कुफारा, तो जो कुफार है ना उनको गुस्सा आता है, यगीज़ु गैस से है, इसके मानी है गुस्सा, तो जो कुफार है उनको गुस्सा आता है, वो गजबनाक हो जाते हैं। वला यनालूना, और नहीं वो लेते, यनालूना जो है नून या लाम इसका रूट है, हर वो चीज जो इंसान अपने हाथ से पकड़ लेता है, उसको हासिल कर लेता है, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि जब इंसान जो है वो हासिल कर लेते हैं, और नहीं वो लेते बिन अदू बिन दुश्मनों से नैलन कोई चीज, और वो अगर दुश्मन हक से जो है वो अदावत हक का कोई इंतकाम लेते हैं। अब यहां पे बताया जा रहा है कि अल्लाह के रास्ते में वो क्या क्या करते हैं, नंबर एक प्यास बर्दाश्त करते हैं, नंबर दो नसबन थकन, नंबर तीन मखवसतुन भूख, नंबर चार वो कोई कदम उठाते हैं जिससे काफरों को बुरा लगता है, गुस्सा आता है, और नंबर पांच वो दुश्मन हक से हक की दुश्मनी का इंतकाम लेते हैं। तो होता क्या है, इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालिहुन, और इसके बदले इनके हक में जो है वो अमले सवाले लिखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो ये सारा कुछ करें और इनके हक में अमले सवाले ना लिख लिया जाए। तो हर काम करने पर, हर कदम उठाने पर, सब कुछ करने पर इनके लिए अमले सवाले लिखा जाता है। इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मोहसिनीन, यकीनन अल्लाह के यहाँ मोहसिनों का हकुल खिदमत मारा नहीं जाता। तो बताया जा रहा है कि जो कुछ भी आप करती हैं तो अल्लाह ताला आपकी जो कुर्बानियां हैं उनको रायगा नहीं जाने देता, अल्लाह ताला आपकी नेकियों को जाया नहीं करता। तो मेरी प्यारी बहनों, जैसे ये क्लास जो इवनिंग की है, इसमें आपको नींद जो है नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है, बाज़ औक़ात दावतें होती होंगी, बाहर जाना होता होगा, निकलना होता होगा, दिल चाहता होगा, उसकी कुर्बानी देनी पड़ती होगी। बाज़ औक़ात जैसे दोस्तियां, लंच ब्रंच, मुख्तलिफ पार्टियां वगैरह, उसमें कमी करनी पड़ती होगी। और कभी ये कि जैसे इंसान की ख्वाहिशात होती है मुख्तलिफ, इधर उधर की चीजें काम, उसमें कमी होती होगी। तो आप जो कुछ भी अल्लाह के रास्ते में कर रही हैं, आप अल्लाह के दीन को फैलाने में, उसको अल्लाह के दीन को सीखने के लिए, दूसरों को बताने के लिए, किसी इस्लामिक सेंटर को या मस्जिद को आबाद करने के लिए, खुद सीखना ताकि मैं अपने बच्चों को सिखाऊं, अपने घर वालों को सिखाऊं, आप कुछ भी कर रही हैं, जो कुछ भी कर रही हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारी नेकियों के बदले में हर अमले सवाले के लिए एक नेकी जो है वो लिख ली जाती है। यकीनन अल्लाह के यहाँ मोहसिनों का जो हकुल खिदमत है ये जाया नहीं किया जाता। ये बड़ी ही अच्छी खुशखबरी है कि आप जो कुछ भी कर रही हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से उसका अजर जो है वो लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि अल्लाह के दीन के काम में पीछे नहीं रहना चाहिए। अल्लाह की राह में आप जैसे गज़वे तबूक में कुछ सहाबी जो पीछे रह गए थे, तो कहा जा रहा है कि पीछे नहीं रहना, क्योंकि मस्जिद में एक गोशे में बैठकर नवाफिल पढ़ना, अकेले सबक पढ़ना और बस अपनी फिक्र करना, ये बड़ा अच्छा लगता है, ये बड़ा आसान लगता है, सिर्फ अपनी फिक्र करना नहीं, बल्कि कहा जा रहा है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो और ये सारा कुछ बर्दाश्त करो और अल्लाह के यहाँ तुम्हारा नाम मोहसिनीन के अंदर लिखा जाएगा और नेकी जाया नहीं की जाएगी। फिर आयत नंबर 121 में फरमाया वला युनफिकूना नफाकतन सगीरतन वला कबीरतन, वला युनफिकूना फरमाया के और नहीं वो खर्च करते नफाकतन सगीरतन, नफाकतन जो है ये खर्च करने को कहते हैं और सगीरतन थोड़ा खर्च करना, और नहीं वो खर्च करते थोड़ा खर्च, वला कबीरतन और ना ही बड़ा। इसका मतलब है कि इस तरह ये भी कभी नहीं होगा कि अल्लाह के रास्ते में वो थोड़ा खर्च करें या ज्यादा खर्च करें, थोड़ा खर्च करते हैं या ज्यादा। वला यक्तऊना वादियन, और नहीं तय करते वो कोई वादी, कता करना तय करना, और नहीं वो तय करते कोई वादी, इल्ला कुतिबा लहुम लियज्जियहुमुल्लाहु अहसना मा कानू यअमलून, इल्ला कुतिबा लहुम, मगर उनके लिए जो है वो लिख लिया जाता है। क्या लिखा जाता है? उनके लिए जजा लिखी जाती है, लियज्जियहुमुल्लाहु, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो उनको बदला दे। किस चीज का बदला? मा कानू यअमलून, जो वो करते थे। तो इंसान जो है अल्लाह के रास्ते में जो कुछ करता है, अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला के यहाँ उसका बदला, उसका अजर जो है वो लिखा जाता है, और इसलिए लिखा जाता है ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके नेक अमाल का उनका जो है वो उनको बदला अता करे। तो आप देख लें कि अल्लाह के दीन का जो सफर है ये शहादत का सफर है, ये कुर्बानियों का सफर है, ये मेहनतों का है, ये इखलास का सफर है, ये जन्नत का सफर है, ये रब की रजा का सफर है। और इस रास्ते में जो कुछ भी करेंगी तो वो अमाले सवाले में शामिल होगा और इसकी नेकियां जो है वो लिखी जाएंगी। तो यहाँ पर फिर आयत नंबर जो 122 है इसमें बड़ी अहम बात फरमाई जा रही है, वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफा, और ये कुछ जरूरी नहीं था कि अहले ईमान सारे के सारे ही निकल खड़े होते। लियन फिरू जो है नून फारा जो है इसके मानी है कि निकलना। तो ये जरूरी नहीं था कि सारे ही मोमिन जो थे वो निकल खड़े होते। काफा जो है इसका मतलब है सब के सब, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुकी हैं कि काफा फा ये हथेली को कहते हैं, जैसे हथेली से किसी चीज को रोका जाता है, समेटा जाता है, तो ये सबके लिए भी इस्तेमाल होता है। पीछे आपने पढ़ा था उद खुलू फिसिल में काफा, सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं था कि अहले ईमान सारे के सारे निकल खड़े होते। जब अल्लाह ताला ने गज़वे तबूक से पीछे रहने वालों पर सख्ती से मलामत की तो अब सारे मुसलमान जो थे, जो मुख्तलिफ सीरिए वगैरह थे, उसमें निकलना शुरू हो गए। तो आपको मदीना में पीछे छोड़ दिया। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ही निकल खड़े हों, बल्कि सहाबा की एक मजबूत जमात रसूलुल्लाह के पास मौजूद होनी चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ जरूरी नहीं था कि अहले ईमान सारे के सारे ही निकल खड़े होते, يتفقهوا في الدين تاکہ وہ جو ہے وہ دین میں تفقہ حاصل کریں، بلے ينذروا قومهم اور وہ تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو، اذا رجعوا الیہم جب وہ لوٹے ان کی طرف، لعلهم يحذرون تاکہ وہ بچتے رہیں۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ سارے اہل ایمان کا نکلنا ضروری نہیں تھا، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے، فلولا پھر ایسا کیوں نہ ہوا، نفر من کل فرقت منہم کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے، طائفہ تن گروہ کو کہتے ہیں، تو نکل کر آتے تو کیا کرتے، یتفقہوا فی الدین تاکہ وہ دین جو ہے اس کو سیکھتے، دین میں سوجھ بوجھ حاصل کرتے، اس کے معنی کیا ہیں۔ اب یہاں پہ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یتعلمون الدین کہ وہ دین کا علم حاصل کرتے، یہ نہیں کہا، تعلم کا لفظ چھوڑ کر تفقہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور تفقہ جو ہے آپ دیکھیں کہ اس میں شد بھی ہے، میں یتفقہوا، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور جو ہے لیتفقہوا جو ہے اس میں محنت اور مشقت کا مفہوم پایا جاتا ہے، یہ باب تفاعل سے ہے اور اس میں محنت اور مشقت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ان کی صحبت میں بیٹھ کر دین کو سیکھیں، دین میں سوجھ بوجھ حاصل کریں، اور واپس جا کر اپنی بستی کے لوگوں کو جو ہے وہ دین سکھائیں، ان کو ڈرائیں اللہ کی پکڑ سے، قیامت سے، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ نیک بن جائیں، اچھے بن جائیں۔ تو اسلام کا اصل مقصد تعلیم ہے، الرحمن علم القرآن، اور تعلیم اور تعلم کا اصل مقصد دین میں بصیرت حاصل کرنا ہے، آخرت کی فلاح کے لیے اپنی اور دوسروں کی تربیت کرنا ہے، باقی اس کے سارے فائدے جو ہیں وہ سیکنڈری ہیں۔ اور یاد رکھیں ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے عابد، عابد کون ہوتا ہے؟ عبادت کرنے والا، اور عالم کون ہوتا ہے؟ دین کو سیکھنے والا، جیسے فقیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فقیہ شیطان کے مقابلے میں 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ قوی ہے اور بھاری ہے۔ راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اور روایت ہے ترمذی کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر تین عمل ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، جیسے مسجد ہے، دینی تعلیم کی عمارت ہے، یا رفع عام کے ادارے ہیں۔ دوسرے وہ علم جس سے اس کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے شاگرد وغیرہ، جیسے آپ سیکھ رہی ہیں تو آپ اس علم کو اور آگے بڑھائیں۔ تیسرے اولاد صالح، جو اس کے لیے دعا اور اسال ثواب جو ہے وہ کرتی رہے۔ تو علم کا سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہاں پہ اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، اور دار الایمان کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے، تاکہ کچھ لوگ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور سوجھ بوجھ دین کی حاصل کریں، مزید وہ پھر آگے لوگوں کو جو ہے وہ سمجھائیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کریں، لعلہم یحذرون تاکہ لوگ جو ہیں وہ پھر ڈریں، اور لوگ جو ہیں وہ برے کاموں سے بچتے رہیں۔ تو ضروری ہے کہ کچھ لوگ دین سیکھیں اور سکھائیں۔ مثلا آپ میں سے جو لوگ ڈاکٹر ہیں وہ سیکھ رہے ہیں، تو انہیں اپنی اپنے علاقے میں جہاں پہ وہ موجود ہیں، اپنے دوستوں میں، اپنے ساتھیوں میں اس علم کو عام کرنا چاہیے۔ آپ میں سے جو آئی ٹی کے لوگ ہیں تو اپنی آئی ٹی کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ اسکول میں ہیں تو باقی ٹیچرز تک وہ بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو جس جس فیلڈ میں ہیں آپ، جس جس میدان میں ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اللہ کی آیات پر غور و فکر کریں، اللہ کی آیات کو سمجھیں، اور اس کو آگے جو ہے وہ پھیلاتی چلی جائے۔ یہ آیت نمبر 123 ہے، اس میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، کہ جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر غلظہ پائیں، غلظہ کہتے ہیں سختی کو، تمہارے اندر سختی پائیں، وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو آیت نمبر 123 ہے، اس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ نصیحت کی جا رہی ہے۔ کیا نصیحت کی جا رہی ہے؟ کہ مسلمان جو ہیں وہ جو اللہ کے منکر ہیں ان سے جو ہے وہ جنگ کریں، اور پھر یہاں پہ اس کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان سے جنگ کریں جو تم سے قریب ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جنگ کرنے کا یا جو جہاد ہے اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ قریب والے علاقے سے شروع کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے قبیلہ قریش سے جو ہے وہ جنگ کی، پھر عرب کے دیگر قبائل سے، پھر بنو قریظہ، پھر بنو نذیر، اور پھر عیسائیوں سے نپٹنے کے لیے آپ غزوہ تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ خلفائے راشدین نے بھی یہی ترتیب جو تھی وہ قائم رکھی، پہلے شام فتح کیا، پھر ایران، اور پھر مصر پر حملہ کیا۔ تو پہلے جو قریبی علاقہ ہے، متصل علاقہ، اس تک دعوت پہنچانی چاہیے، اس طرف جانا چاہیے، پھر اس کے آگے، پھر اس کے آگے۔ تو یہ نہیں کہ بیچ میں چھوڑ کر آپ آگے نکل جائیں، ایسا اگر ہوگا تو پیچھے سے جو ہے پھر جو ہے وہ نقصان وہ لوگ پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ترتیب بتائی جا رہی ہے کہ جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، غلظہ پائیں۔ تو اس کے معنی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں کافروں کے لیے نرمی نہیں ہونی چاہیے بلکہ سختی ہونی چاہیے۔ سورۃ فتح آیت 29، جو مسلمان ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کافروں کے لیے مسلمان جو ہیں وہ سخت ہوتے ہیں لیکن آپس میں مسلمان جو ہیں وہ نرم ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کہاں ملے گا؟ جہاں پہ تقویٰ ہوگا، جس جو لوگ متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ ان سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ لوگوں جان رکھنا کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سے لوگ محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کا ساتھ مل جائے، لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ وہی ملے گا جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جو گناہوں سے بچے گا، ڈرے گا۔ آپ اپنا جائزہ لیں، آپ اپنا محاسبہ کریں کہ کیا آپ اللہ سے ڈرنے والی ہیں، کیا آپ اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دیتی ہیں، کیا آپ اللہ کے ڈر سے جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو پورا کرتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 124 سے لے کر 127 تک اللہ رب العزت نے جو کٹر منافقین ہیں ان کا طرز عمل بتایا ہے، وہ کیا کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، جو پکے منافق ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی سورت جو ہے نئی سورت نازل ہوتی ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو پھر انہی منافقوں میں سے کوئی کہتا ہے، مَنْ يَقُولُ، جو کہتا ہے، أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ، تم میں سے کس کا، زیادہ تو زیادہ کیا اس نے، کہ اس سورت کی وجہ سے کس کا زیادہ ہو گیا، حاضری یعنی اس سورت میں ایمانن ایمانن ایمان، کہ تم میں سے یہ سورت سن کر اس کے نزول نے کس کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ تو آپس میں کیا کرتے تھے، منافق مذاق کرتے تھے، قرآن پر طنز کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانن، تو ان کے ایمان میں تو فی الواقعہ ہر نازل ہونے والی سورت جو ہے وہ اضافہ کرتی ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس سے جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی دیکھ لیں کہ جو آپ قرآن پڑھتی جا رہی ہیں، ترجمے سے، تفسیر سے، جو آیات میں سے آپ گزر رہی ہیں، تو یہ آیات جو ہیں آپ کے دل کے اندر ایک سکون پیدا کرتی ہیں، آپ کے ایمان کو بڑھاتی ہیں۔ لیکن جو منافق ہے وہ مذاق کرتا ہے۔ آیت نمبر 125 میں فرمایا، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، رہے وہ لوگ کہ جن کے دل میں جو ہے وہ مرض ہے، مرض کس چیز کا، نفاق کا، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، تو جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے تو اضافہ ہو گیا ان کی رجس بے رجس پہ، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کی نجاست پر مزید نجاست کا اضافہ ہو گیا۔ تو ہر نازل ہونے والی سورت جو ہے، نئی سورت جو ہے، کیا کرتی ہے کہ منافقین کے روگ میں ایک نجاست پر دوسری نجاست کا جو ہے وہ اضافہ کر دیتی ہے. تو مومن جو ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے, منافق جو ہیں رجز پر رجز کا جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. تو یہ رجز کیا ہے؟ یہ رجز جو ہے اس کے معنی ہے ناپاکی, گندگی. تو کس چیز کا جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے؟ نفاق کا, خباثت کا, اور ان کے شکوک و شبہات کا, ان کی مشرکانہ حرکات کا اس کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. رجسن الى رجسہم وماتوا, اور وہ مرتے دم تک کیا حالت ہے؟ وہم کافرون, کہ وہ کفر میں مبتلا رہے. اولو یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتین, اولو یرون انہم, کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ یفتنون, کہ وہ آزمائے جاتے ہیں, فی کل عام, ہر سال, مرتن ایک دفعہ, او مرتین یا دو دفعہ. یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ہر سال ایک یا دو دفعہ جو ہے یہ آزمائے جاتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو منافق تھے یہ ان کی آزمائش ہوتی تھی سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ. کس طرح؟ جیسے کبھی قحط آ گیا, کبھی جسمانی بیماریاں, یا پھر یہ کہ تکالیف سے مراد, یفتنون سے مراد جو ہے غزوات ہیں, کیونکہ جب کہا جاتا تھا کہ غزوات میں شرکت کریں تو ان کو بڑا مشکل لگتا تھا. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح ان کی جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے. ثم لا یتوبون, مگر اس پر بھی یہ توبہ نہیں کرتے, بجائے اس کے کہ یہ ایسی آزمائشوں پر بجائے اس کے کہ ایسی آزمائشوں پر توبہ کریں. ثم لا یتوبون, دراصل ان کے دلوں کی سختی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ توبہ بھی نہیں کرتے. ولا هم يذكرون, اور نہ ہی یہ کوئی سبق لیتے ہیں. تو یہ توبہ کی توفیق سے محروم ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ اپنا محاسبہ کریں, آپ اپنا جائزہ لیں. ہر مسلمان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ سکھ کی آزمائش ہے یا دکھ کی آزمائش, خوشحالی ہے یا بدحالی ہے. تو یہ سب کیا, یہ آزمائش ہے. تو یہ آزمائشیں جو ہیں ان موقع پر, آزمائشوں کے موقع پر کیا آپ جو ہیں وہ اپنا محاسبہ کرتی ہیں, آپ اللہ کے قریب ہوتی ہیں, کیا آپ توبہ کرتی ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتی ہیں, یہ آپ کو جائزہ لینا ہے. پوری کی پوری صورت جو ہے اخلاص پیدا کرتی ہے, نیتوں کے اندر اخلاص, عملوں کے اندر اخلاص, تقویٰ پیدا کرتی ہے, اور نفاق جو ہے اس کی قلعی کھولتی ہے. نفاق جو ہے اس کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں تاکہ مسلمان جو ہیں اپنے اندر سے نفاق کو جو ہے وہ ختم کر لیں. تو اے مسلمانوں, تم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ تم جو ہے وہ ان سے نصیحت اور سبق حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو آیات ہیں, آیت نمبر 127, اس میں کیا فرمایا, وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو منافق کیا کرتے ہیں, نظر بعضهم الى بعض, تو وہ ان میں سے بعض بعض کی طرف دیکھتے ہیں. تو جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے تو منافق ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. هل يراكم من احد ثم من صرفوا, کیوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں؟ هل يراكم, کیا کوئی دیکھ رہا ہے تم کو؟ تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ کیا دیکھتا ہے تمہیں کوئی, من احد, کوئی ایک, جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا, آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کہیں تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا. تم من صرفو, پھر چپکے سے نکل جاتے ہیں, پھر چپکے سے پھر جاتے ہیں. صرفہ کا مطلب ہوتا ہے پھیر دینا, ایک رخ پر پھیر دینا, ایک حالت سے دوسری حالت پر لوٹ جانا. تو پھر یہ چپکے سے نکل بھاگتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, اس لیے کہ یہ نہ سمجھ لوگ ہیں, اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ دین میں سوجھ بوجھ حاصل نہیں کرتے, سمجھ سے کام نہیں لیتے. تو منافق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں سے فرار کرتے تھے, سورتیں نازل ہونے پر وہاں سے اٹھ کر بھاگنا چاہتے تھے, انہیں اللہ کے نبی سے, قرآن سے, صحبت صالح سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی, بس حاضری لگوانے کو جاتے اور پھر وہ وہاں سے نکلنا چاہتے. تو یہاں پہ ان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی محفلوں سے فرار چاہتے ہیں, چپکے سے نکلنا چاہتے ہیں, اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ نہ سمجھ ہیں. پیاری بہنوں، اب آخری دو آیات ہیں، اور اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہاں پہ ان کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کیسے تھے، ان کے اوصاف. لقد جاءکم رسول من انفسکم، دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے. خاص بات کیا ہے؟ من انفسکم، تم ہی میں سے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو پہلی چیز کیا ہے؟ عزیز علیہ. عزیز جو ہے اس کا روٹ ہے عین زے زے، اس کے معنی ہے زبردست، بھاری، غالب، گرا گزرنا. تو عزیز بھاری ہے علیہ اس پر. ما عنتم، جو تکلیف تمہیں پہنچے. اور انتم جو ہے عین نون تا اس کا روٹ ہے، اس کے معنی ہے تکلیف میں جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہونا، ذلیل و عاجز ہونا، ہلاکت میں پڑنا. تو ما انتم، جو بھی تکلیف پہنچے تم کو، حریص علیکم، تو جو بھی تمہارا نقصان ہوتا ہے تو حریص علیکم، تمہارا نقصان اس پر شاخ گزرتا ہے، اس پر جو ہے وہ بھاری ہے. عزیز علیہ، اس پر بھاری ہے. ما انتم، جو تمہیں نقصان پہنچتا ہے. نمبر دو، حریص علیکم، وہ تمہارے لیے حریص ہے، خواہش مند ہے. کس چیز کا؟ حریص علیکم بالمومنین، ایمان لانے والوں کے لیے وہ حریص ہے. رؤوفن کے معنی ہے نہایت شفقت کرنے والے، رحیم، مہربان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کے لیے ان کی فلاح کے حریص، شفیق اور رحیم ہیں. حریص جو ہے ہا را سواد، اس کا مطلب ہوتا ہے شدید خواہش، جیسے کسی چیز کے لیے بہت ہی لالچی ہونا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جو ہے وہ فلاح کے حریص ہے، ایمان لانے کے لیے شفیق اور رحیم ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن کیا تھا. آپ کیا چاہتے تھے؟ آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے عظیم احسان ہیں. پہلی چیز کہ وہ انسانوں میں سے ہیں، اگر جنوں میں سے ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ پہلی چیز کیا ہے کہ وہ نور نہیں ہے، وہ جنوں میں سے نہیں ہے بلکہ انسانوں میں سے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہماری فلاح کے حریص ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت پا جائیں. تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات. اب آپ دیکھیں کہ کیا یہ صفات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں کہ آپ کسی مسلمان کو دکھی دیکھتی ہیں، یا شرک کی طرف جاتا ہوا دیکھتی ہیں، یا دین سے ہٹ کر ان کو پاتی ہیں، تو کیا آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے؟ کیا آپ بھی یہ چاہتی ہیں؟ آپ بھی حریص ہیں کہ لوگ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ پر ایمان لائیں اور دین اسلام پر ایمان لائیں. کیا آپ کے اندر سچی خیرخواہی اور تڑپ پائی جاتی ہے کہ جب لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ بے چین ہو جاتی ہیں، بے قرار ہو جاتی ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی، زیادہ مہربان بھی، ہمدرد بھی، رؤوف بھی، رحیم بھی. اور آپ کی شخصیت کے اندر ہر درجہ شفقت، خیرخواہی اور دل سوزی پائی جاتی تھی. فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ منہ پھیر لیں، فَقُلْ، پس کہہ دیجئے، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، علیہ توکلتو، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. یہ جو آخری دو آیتیں ہیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام یہ آیتیں 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان فرما دیتے ہیں. اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آخری جو دو آیتیں ہیں یہ قرآن کی آخری آیتیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اور یہ جو آخری آیتیں ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ حسبی اللہ کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. اور یہ جو حسبی اللہ والی دعا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پڑھی تھی جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا, اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو آپ کو کوئی مشکل ہے, آپ کو کوئی پریشانی ہے, آپ دین اسلام پر چل رہی ہیں, چلنا چاہتی ہیں, اور آپ کیا کریں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ کوئی اور کرے تو پھر میں کروں, کوئی پیسوں سے مدد کرے, کوئی ذرا جو ہے وہ یہ کر دے وہ کر دے, میں اکیلی ہوں, میں کلاس میں کیسے شرکت کروں, میں کلاس میں کیسے جاؤں, میں بالکل تنہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ حسبی اللہ کہیں, آپ بھی کہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو, کہ مجھے ایک اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے اور میرے لیے اللہ کافی ہے. علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم, اسی پر میں نے بھروسہ کیا, اسی پر میں نے توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. اور یہاں پر اصل میں دعویٰ کا کردار بتایا جا رہا ہے, دائی کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں, اور یہ اوصاف جو ہیں آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پیٹ سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی جہنم کی آگ میں داخل ہوتے ہو. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات جو ہیں ان کو ہمیں اپنے سامنے رول ماڈل کے طور پر رکھنا چاہیے اور پھر آپ کے مشن کو جو ہے وہ اپنانا چاہیے. سورہ توبہ جو ہے اس کے اختتام پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتی ہوں کہ آپ بھی دعویٰ کرتی ہیں اور آپ کس طرح سے دعویٰ کرتی ہیں. اس سلسلے میں مثلاً یہ ایک مثال ہے کہ جیسے جو ہے وہ ایک دفعہ کوئی ظہر کی نماز کے لیے گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ایک آدمی کھجور کے درخت پر ایپرن پہنے چڑھا ہوا تھا, وہ کھجوروں کی کانٹ چھانٹ کر رہا تھا. تو وہ جو شخص نمازی تھا جو جا رہا تھا اسے دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ اس آدمی کو نماز کا ذرا بھی خیال نہیں, نہ اس نے اذان سنی, نہ اسے اقامت کا انتظار ہے. مارے غصے کے اس نے بلند آواز سے کہا نیچے اتر کر نماز پڑھو. جو اوپر درخت پر چڑھا ہوا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جو نمازی تھا پھر اس نے کہا نیچے اتر گدے جلدی کر نماز پڑھ. آدمی جو اوپر تھا درخت سے چلایا کہنے لگا کیا کہا میں گدا. پھر اس نے درخت کی ایک موٹی شاخ توڑی اور اترنے لگا تاکہ وہ جو نمازی جس نے کہا ہے نا کہ گدے اتر نیچے اتر اور نماز پڑھ, تاکہ اس کو وہ درخت کی شاخ سے جو ہے ٹہنی سے برانچ سے جو ہے مار سکے. لیکن وہ جو نیچے تھا نا جس نے یہ کہا تھا کہ گدے نیچے اتر اور نماز پڑھ, اس کو بڑا غصہ آ رہا تھا کہ دیکھو اس کو احساس ہی نہیں ہے کھجورے توڑتا جا رہا ہے اور نیچے اتر کر نماز پڑھے. تو اوپر والے کو غصہ آیا, اس نے اپنے ٹہنی توڑی تاکہ اس کو مارے, تو اس نے اپنے سر کو اور اپنے آپ کو چھپایا اور پھر مسجد چلا گیا تاکہ نماز پڑھے. جو اوپر والا تھا درخت سے وہ اترا بڑے غصے میں اور بہرحال اس نے نماز پڑھی, پھر اوپر چڑھ گیا درخت پر, پھر وہ اپنا کانٹ چھانٹ کرنے لگا. اب کیا ہے یہ ظہر کا وقت گزر گیا, اب عصر کا وقت ہوا, اب پھر وہ نمازی جو ہے دوبارہ معمول کے مطابق مسجد کی طرف روانہ ہوا. اب کیا دیکھتا ہے کہ وہی آدمی کھجور پر چڑھا ہوا ہے اور اپنا کانٹ چھانٹ کر رہا ہے اور کھجورے توڑ رہا ہے. اب پھر اس نے نا اس دفعہ جو یہ تھا نا نمازی, اس نے اپنا انداز بدلا, اس نے کہا السلام علیکم کیسے مزاج ہیں. اس نے کہا اللہ کا شکر ہے میں خیریت سے ہوں. نمازی نے کہا اللہ آپ کو خوش رکھے, اس سال آپ کا پھل کیسا رہا. اس نے کہا اللہ کا شکر ہے. اب اس نے کہا اللہ آپ کو مزید توفیق دے, اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے, آپ بڑی محنت کرتے ہیں, اللہ آپ کو اجر دے. اب یہ دعائیاں جو جملے سنے تو بڑا خوش ہوا, اس نے آمین کہی. اب اس نے اسے کہا لگتا ہے آپ مصروف ہیں, آپ نے لگتا ہے عصر کی اذان نہیں سنی, عصر کی اذان ہو چکی ہے, جماعت ہونے والی ہے, آپ اتنے تھوڑا آرام کریں پھر نماز با جماعت ادا کریں, بعد میں باقی کام کریں. اللہ آپ کو صحت دے اور آپ کے کام میں برکت دے, دعائیں شوائیں دیں اور نماز کے لیے کہا. اب وہ شخص جو ہے وہ کہنے لگا کیوں نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے نماز پڑھنی ہے. فوراً نیچے اترا, نہایت گرم جوشی کے ساتھ اس نے ہاتھ ملایا اور کہا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے اتنے اچھے طریقے سے مجھے نماز کی یاد دہانی کروائی ہے. کہنے لگا ابھی ابھی یہاں سے ایک آدمی گزرا تھا, اس نے بڑی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا, بڑی بدتمیزی سے مجھے کہا تھا کہ گدے اتر نیچے, کہ تجھے نہیں پتا چلا کہ اذان ہوئی. تو کہنے لگا میرا دل چاہتا ہے اسے میں مل جائے نا مجھے اگر وہ, تو اسے بتا دوں کہ گدا کون ہے تو میں اس کی ذرا پٹائی کروں. تو آپ دیکھ لیں کہ आपको भी दावा करना है और आप यकीनन करती होंगी, और सबसे पहले दावा तो अपने बच्चों के साथ है ना, अपने कोलीग्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, बहन भाइयों के साथ। आपका रवैया कैसा होता है? क्या आप जो हैं अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिलमोमिनीन रऊफुर रहीम, यहाँ पे चार सिफात बताई है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नंबर 128 में, तो क्या आपके अंदर नरमी, शफकत, मोहब्बत, रहम दिली पाई जाती है दूसरों के लिए, या आप जो है वो बहुत ही जो है वो सख्ती के साथ और बड़ी ही जो है वो अक्खड़ अंदाज में आप जो है वो दावा करती हैं, बद अखलाकी का मुजाहरा करती हैं? आपका रवैया क्या है? आप अपना मुहासबा करें और आप देखें कि मैं कहाँ पे खड़ी हूँ और क्या कर रही हूँ। क्योंकि मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ कि मक्का के बद्दू अक्खड़, वो ऊँटों की महारे थामने वाले, वो बकरियां चराने वाले, वो तालीम व तहजीब से ना आशना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें कुरान सुनाया, जब उनका तस्किया किया, तो कैसरो किसरा के तख्तो ताराज के मालिक बन गए जब वो तादाद में बहुत थोड़े थे। कौन सी बुराई थी जो उनके अंदर नहीं पाई जाती थी? लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जो थी कितनी खूबसूरत थी, आपका इखलाक कितना बेहतरीन था, कितने अच्छे तरीके से आपने जो है वो दावा किया कि उनकी जिंदगियां बदल दी, उनके दिलों के अंदर एक इनकलाब पैदा किया, उनकी दुनिया बदल दी और उनकी आखिरत संवार दी। आज वही कुरान है, वही इस्लाम है, आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है, और क्या वजह है कि हम इसको पेश करते हैं और असर नहीं होता, दिल नरम नहीं होते, आंखों से आंसू नहीं बहते, सुस्ती काहली को छोड़ा नहीं जाता, मुनाफ़त जो है उससे पीछा नहीं छुड़ाया जाता, और जो है वो हम बदलते नहीं हैं, लोग बदलते नहीं हैं। ये एक क्वेश्चन मार्क है, ये एक सवाल है, आपके नाम है, मेरे नाम है, हर मुसलमान के नाम है। हम में से हर एक को जो है वो सोचना चाहिए, इधर उधर की तू बात ना कर, ये बता के काफला क्यों लुटा, इधर उधर की तू बात ना कर, ये बता के काफला क्यों लुटा, मुझे राहजनों की खबर नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। ऐसे नादान मुसाफिर कहीं देखे ना सुने, अपनी समझी हुई मंजिल का पता भूल गए, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ये थी सूरत तौबा जो निफाक को खत्म करती है और मुनाफिक की अलामतें हमारे सामने रखती है और एक पैगाम देती है कि कहीं आपके अंदर मुनाफिक की अलामतें तो नहीं पाई जाती, कहीं आप झूठ तो नहीं बोलती, कहीं आप वादा खिलाफी तो नहीं करती, कहीं आप सुस्ती और काहली के मर्ज में मुब्तिला तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी जात से अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बढ़कर मोहब्बत करती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह के दिए हुए माल को जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बारी आती है तो फिर आप जो हैं वो तंग दिल हो जाती हैं, बखील बन जाती हैं। दुनिया के लिए तो आप मेहनत, मुशक्कत, भूख, प्यास, जिस्मानी तकलीफें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, अल्लाह के लिए, आखिरत के लिए और आखिरत की कामयाबी के लिए क्या आप जो हैं वो इसके लिए तैयार होती हैं? तो ग़ज़वा तबूक और ग़ज़वा हुनैन और अहले मक्का का शिर्क, ये बहुत से बातें हैं जो यहाँ पर हमारे सामने आई हैं और एक ही बात है कि हम सब जो हैं बेहतरीन और अच्छे मुसलमान जो हैं वो बन जाएं। अल्लाह ताला मुझे और आपको बेहतरीन अमल करने वाला बनाए, हमारे गुनाह माफ करे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह।